من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف معروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون جناب سامعین الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہل حدیث کا مسلک مذہب و طریقہ کا بالکل واضح ہے اس میں کسی قسم کی پیچیدگی بالکل نہیں ہے اور ان کا تعارف بھی ان آیتوں کے اندر مذکور ہے مسلک ہمارا نصب العین ہمارا اللہ تعالی و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا اور فرمایا یہ سب کچھ ہمارا مذہب و مسلک اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارا مسلک ہو یا ہمارا نصب العین ہے یہی مذہب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور تابعین اور جمیع سلف صالحین کا یہی مذہب تھا کہ وہ اپنے لیے مثال راہ قرآن و سنت کو جانتے تھے جو کچھ اللہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مسلمانوں کا یہ حال رہا کہ وہ قرآن سنت کے ساتھ تمسک کرتے رہے، ان کے مطابق اپنی زندگی بناتے رہے، اپنے سارے معاملات اور جملہ حوالس اس قرآن سنت کے تحت طے کرتے رہے، تب تک مسلمان ایک مضبوط قوم اور مثالی قوم تھی۔ ان کو وہ قوت عطا تھی کہ دنیا بھر کی کوئی طاقت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، نہ ان کے موقف میں کوئی فاہ پا سکتا تھا۔ جب مسلمانوں نے دین میں راہ اور قول اقوال کو دخل دیا اور ان کا نام بھی شریعت دے دیا، ان کا نام بھی دین رکھ دیا، حکم الہی رکھ دیا، تو ان کا زوال ہونا شروع ہو گیا اور رفتہ رفتہ حالت اس مقام پہ پہنچی جو آج آپ کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے صاف لفظوں میں واضح فرما دیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگوں، تمہارے لیے دستور صرف ایک ہے، تمہاری رہنمائی صرف اس میں ہے کہ تم تابے داری کرو اس چیز کی جس کو تمہاری رب کی طرف سے تمہارے لیے اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ، اس کے بغیر کسی اور اولیاء کی تابے داری نہ کریں۔ تابے داری صرف اس چیز کی کریں جس کا نزول آسمان سے ہوا، یعنی قرآن سنت۔ وَعَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن سنت دونوں اللہ کی طرف سے آئیں۔ قرآن ایک دستور کی کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ اس قرآن کی تفسیر اور تعبیر ہے۔ لہذا اب قانون الہی کسی تعبیر کی محتاج نہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ علماء نے جو تعبیرات کیے ہیں، انہی تعبیرات کی روشنی میں ہمیں قرآن سمجھنا چاہیے اور سنت کو سمجھنا چاہیے، مگر یہ دھوکہ ہے۔ قرآن کریم کی تعبیر وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کی 23 سالہ زندگی اس قرآن کریم کی تفسیر اور توضیح ہے۔ قرآن خود آپ کا یہ مرسم بتلاتا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا، اس لیے اتارا، آپ کو اس لیے دیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری رسالت کا حق کون ادا کر سکتا ہے، ہمارے پیغام کو صحیح طور پہ کون پیش کر سکتا ہے۔ فرمایا اللہ عالم حیثیت الرسالت، وہ خود ہی جانتا ہے رب العالمین کہ کون ہے اس حیثیت کا آدمی جو میری اس رسالت، میرے اس پیغام کو اٹھائے اور اس کو کما حق و امانت سے ادا کرے، میں جانتا ہوں۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم کو اس کے لیے منتخب کیا ہے، تم کو مقرر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے لتبین للناس ما نزل الیہم، جو کچھ ہم نے احکام نازل کیے ہیں ان کو تم لوگوں کے لیے سمجھا دو، وضاحت کر دو، کہ فلاں آیت پہ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، فلاں حکم کی تعمیل اس طرح ہوگی، نماز کی در تعمیل کرنی تو اس طرح پڑھنی ہے، زکات اس طرح دینی ہے، حج عمرہ اس طرح ادا کرنا ہے، روزے اسی طرح رکھنے ہیں، ورثے ترکے نکاح طلاق اطاعت بیع شرح ان سب کے مسائل جو ہے وہ اس طرح، ان سب کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ لہذا اب کسی مزید تعبیر کی ضرورت نہیں ہے، تعبیر اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کا بیان موجود نہ ہو، قانون دینے والا خود تعبیر نہ بھیجے، بلد تعبیر پار حوالے کرے کہ تم اس کی وضاحت کرو، اللہ نے ایسا نہیں کیا، لیکن فرمایا ان علینا جمع ہوں وہ قرآن تم ان علینا بیانا، قرآن کا تیرے سینے میں جمع کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہمارا کام ہے، ان کا بیان اور ان کی تفسیر بھی سمجھانا ہمارا کام۔ تفسیر بن جریر کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں نازل ہوتی تھیں تو دوسری 10 آیات آنے سے پہلے ان آیات پر عمل ہو جاتا تھا، قرآن مکمل نازل ہوا اور عمل بھی اس پر پورا ہو گیا، ایک آیت نہیں رہی، ایک فقرہ نہیں رہا، ایک حکم نہیں رہا جس پر عمل نہ ہوا۔ یہ سب کا دکھایا دنیا کو کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قانون ہے جو ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر دور میں یہ قابل قبول ہے، یہی حکومت کر سکتا ہے، یہ نظام سنبھال سکتا ہے۔ اور مسلمانوں نے جو امن کے اور سلامتی کے دن دیکھے، اطمینان کے دن دیکھے، وہ اس قانون کی برکت کا نتیجہ تھا کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی تیسری چیز کے ملانے کے قائل نہیں تھے، اس کو دین نہیں جانتے تھے، اس کو شریعت نہیں جانتے تھے، اس کو طریقہ نہیں جانتے تھے، طریقہ وہی جانتے تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور اپنے اوپر اتباع تابعداری اسی کی لازم جانتے تھے، کسی اور چیز کو نہیں جانتے تھے۔ وہاں کیا مشہور ہے، امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ، چنانچہ ان کا پوتا سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب، امیر المومنین عمر بن الخطاب کا پوتا سالم، وہ واقعہ بیان کرتا ہے ایک مسئلہ کہ حاجی حج پہ جاتا ہے، ان کا تحلل اول، پہلا احرام کھولو حلال ہونا، جب وہ 10 تاریخ کو منا میں جمرہ اکرے کو کینکریاں مار لے، اس کے بعد قربانی کر کے حجامت کرا دے، احرام کھول دے، اب اس صورت میں یہ خوشبو لگائے، اتنا استعمال کرے یا نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ اتنا نہیں لگانا چاہیے اس کو جب تک بیت اللہ کا طواف نہ کرے، طواف ارادہ کرنا لے، اس سے پہلے اس کو خوشبو استعمال کرنی نہیں ہے۔ ایک یہ فتویٰ ذکر کیا، فرماتے ہیں لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ہاتین عند احلالہ قبل ان یطوف بالبیت، ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے ان ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کھولتے وقت خوشبو لگائی اور طواف کرنے سے پہلے آپ نے لگائی، استعمال کی۔ اب دو باتیں سامنے آ گئیں، ایک تو امیر المومنین کا فرمان جس کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی آدمی نہیں جو اس کے ہم پلہ ہو، اس کے شان میں ہم سر ہو، علم میں، تفقہ میں، دین میں، دیانت میں، امانت میں، عمل میں، اخلاص میں، عقیدے میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا اب تک جو اس کے بعد اس کا ہمسر ہو اس معاملے میں، لیکن اس کے باوجود سالم اس کا پوتا اپنے دادے کی بات پیش کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف فیصلہ آپ یہ دیتا ہے وسلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کو یتبا، اے لوگوں تابے داری رسول اللہ کی سنت کی جائے گی نہ میرے دادے کی۔
دروازہ بند تھا، بدعت کے لیے کوئی چور دروازہ نہیں تھا، غیر موت کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا. جس طرح قرآن نے فرمایا انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ ایسا دین ہے جس میں کوئی چور دروازہ نہیں، آگے یا پیچھے اس میں کسی چیز کے داخل ہونے کی کوئی اس میں اندر گلی یا راستہ نہیں ہے. اس طرح وہ دین کو سمجھتے تھے کوئی چیز اسے دخل دینے کے لیے موقع نہیں دیتے تھے، وہ اسی چیز کو اپنا عمل بناتے تھے. لیکن جب لوگوں نے رائے کو، اقوال کو، اپنے پیشواؤں کے اقوال کو دین کے اندر داخل کیا تو کئی چیزیں بگڑ گئیں. اور یہی قدیم زمانے کے لوگوں کی سنت تھی کہ وہ اپنی باتیں بنا کر، اپنے مسائل بنا کر اور اس کا نام وہ شریعت دیتے تھے. جس طرح آج کل شریعت تو ہے کتاب اللہ، شریعت تو ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج یہ ظلم کھایا جا رہا ہے کہ امتیوں کے فیصلے کو، امتیوں کے فتووں کو، امتیوں کے قضاؤں کو شریعت نام دیا جا رہا ہے. حالانکہ شہید ایک معصوم چیز کا نام ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہونی چاہیے. شہید اس چیز کا نام نہیں ہو سکتا جو خطا اور ثواب کا مجموعہ ہو. خطا اور غلطی سے محفوظ اللہ کی کتاب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار عمل، جس کو سنت و حدیث بولتے ہیں. یہ دو چیزیں خطا سے مبرر ہیں. تو شہید وہ چیز ہو سکتی ہے جس میں خطا کا کوئی امکان نہ ہو، لیکن جن کے اقوال کے اندر کئی چیزیں خطا ہو سکتی ہیں، غلط ہو سکتی ہیں، انہوں نے رجوع کیا اپنے قول سے، اپنے قول کو بدلا، یہ ساری باتیں صاف ظاہر کر دی ہیں کہ وہ خطا سے معصوم نہیں ہے. جو چیز معصوم نہیں ہے اس چیز کا، اس شخص کا قول، اس کا فتویٰ شہید نہیں ہو سکتا. مثال لیجیے قرآن کریم کی کوئی غلطی نکال سکتا ہے؟ سوچیے، سوچ سوچ کے جواب دیجیے. کسی نے غلطی نکالی ہے؟ کوئی مسلمان غلطی نکال سکتا ہے؟ نہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کا انکار ہے؟ کوئی نکال سکتا ہے؟ کبھی نہیں. یہ اور بات ہے کہ دشمنوں نے اسلام اس کے اندر چیزیں نکالے وہ بات اور ہے، لیکن کیا مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ قرآن اور سنت کے اندر بھی کوئی خطا ہے؟ کبھی نہیں. لیکن وہی مسلمان ایک دوسرے کی خطا نکالتے ہیں. جتنے ائمہ دین آئے ہیں ایک امام کے فیصلے کو دوسرا رد کرتا ہے، ایک امام کے قیاس کو دوسرا امام رد کرتا ہے، ایک امام کے اتحاد کو دوسرا امام رد کرتا ہے، بلکہ امام کے پیروں کا دوسرے امام کی باتوں کو رد کرتے ہیں. آپ ہدایت اٹھا کے دیکھیے، نقل کر دے کہ یہ امام صاحب ابو حنیفہ کا قول ہے، یہ امام شافعی کا قول ہے، یہ امام مالک کا قول ہے، تو امام شافعی کے قول کو رد کرتا ہے، امام مالک کے قول کو رد کرتا ہے، اس طرح اپنے امام کے قول کو صحیح جاتا ہوتا ہے. آپ فقہ شافعی اٹھا کے دیکھیے، وہاں بھی دوسرے اماموں کے قول کو رد کیا جا رہا ہے، اپنے امام کے قول کو صحیح کیا جا رہا ہے. اسی طرح فقہ مالکی، اس طرح فقہ حنبلی، سب میں یہی چیز ہے، ایک دوسرے کو رد کرتے آئے ہیں. کئی لوگوں نے اماموں کو رد کیا. دیکھیے ابن ابی شیبہ نے، بڑے محدث گزرے ہیں، اس کا مصنف ہے، انہوں نے اپنے کتاب کے اندر مستقل عنوان رکھا، مستقل عنوان رکھا ہے اسلام سے، جیسے کتاب الصلاۃ، کتاب الزکات، کتاب الغسل وغیرہ ہے، اس طرح باقاعدہ ایک عنوان رکھا ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، جس نے کئی مسائل پیش کیے ہیں. تو ادھر تو حدیث ہے، ادھر ابو حنیفہ کا قول ہے، لہذا یہ رد ہے. امام شافعی کے کتاب القوم کے اندر مکمل ایک عنوان ہے کتاب الرد علی محمد حسن شیبانی. امام اوزائی کے خلاف ابو یوسف قاضی نے لکھا کتاب الرد علی سیرت الاوزائی، انہوں نے یہ لکھا. کئی حراسی نے، امام شافعی نے کتاب الرد علی شافعی لکھا. اس طرح سارے دوسرے خلاف رد لکھتے آئے، جس کا معنی کہ یہ چیزیں خطا اعتراض کی متحمل ہیں، ان پر اعتراض ہو سکتا ہے، ان کی تردید کی جا سکتی ہے. کبھی کسی مسلمان کی آپ نے کتاب لکھی کتاب الرد علی القرآن، کتاب الرد علی حدیث، یا علی سنہ، یا کتاب الرد علی رسول، آپ نے سنا کتاب الرد علی اللہ، یہ ہے کسی مسلمان نے لکھی ہے کتاب؟ کسی کو لکھنے کا حق ہے؟ نہیں. جب نہیں ہے اور نہ لکھی ہے نہ لکھ سکتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ چیز خطا سے مبرر ہے. اسی کا نام سید ہو سکتی ہے. لیکن جو قول رد ہو سکتے ہیں جن کے رد کرنے کا ہے دوسرے کو حق ہے. یعنی ایک فقیہ کو دوسرے فقیہ کے قول حق ہے, ایک امام کو دوسرے امام کے اجتہاد کو رد کرنے کا حق ہے, تو ثابت ہوا کہ وہ شہید ہے. وہ سید نہیں, کیونکہ سید کو رد نہیں کیا جا سکتا, سید کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور اس کو رد کرنے کا طریقہ یہ ہے, مثلا فلاں امام کا یہ فیصلہ صحیح نہیں, جو اس کے خلاف ہے وہ شہید کے خلاف ہے. امام ابو محمد سفیان وغیرہ ہلالی سمیت ہے المیزان الاکبر هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ قرم الاشیاء کلھا فما وافقا فهو الحق وما خالفه هو الباطل. جتنی بھی باتیں ہیں, جتنے بھی اقوال ہیں, جتنے بھی فتنے ہیں, جتنے بھی فیصلے ہیں, جو بھی قول اجتہادات استنبادات قیاس آیا, یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کے لیے ترازو, ان کے لیے میزان, ان کے لیے معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. کثرت آشد کوئی ہو, کسی کا قول ہو, اس کے لیے معیار اور کسوٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ان کا طریقہ کار ہے, زمانے نبوت ہے, عہد نبوت ہے, اس پر پیش کیا جائے گا. اگر اس کے موافق ہے تو حق ہے, اگر اس کے خلاف ہے تو باطل ہے. ثابت ہوا کہ سید جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. کسی امام, کسی پیر, کسی ولی, کسی بزرگ, کسی مرتد, کسی قاضی, کسی جج, کسی صدر, کسی حاکم, کسی ولی کا قول شریک نہیں. یا قول سید کے موافق تو ہو سکتے ہیں, یا قول سید کے خلاف تو ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو سید کہنا یہ خدا کے ساتھ بغاوت ہے. مہربانی مہربانی, آپ کی بڑی مہربانی. نعرے کی کا میدان یہ نہیں ہے, یہ میدان سمجھنے کا, یہ میدان جذبات کا نہیں, یہ میدان آپے سے نکلنے کا نہیں ہے, یہ میدان خاموشی کا ہے, بیعت کا مسئلے کو سمجھنا ہے. نارو سے بہت خوش نہیں ہوتا, جب مولوی ایسے آئے جو نارو سے خوش ہو تو میرے بھائی آپ جب الفاظ میں غور فرمائیں کہ یہ ان لوگوں کی سنت تھی جن کا قرآن حکیم نے ذکر فرمایا ہے. وما منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما قدمت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فرمایا جب علمی دور چلا جاتا ہے, علمی دور کا انحطاط آتا ہے, اس وقت علماء رسول کو موقع ملتا ہے, وہ غنیمت جانتے ہیں. جب لوگ اہل علم ہوتے ہیں, اہل علم سے میری مراد قرآن سنت کا علم ہے, اور کسی کو اہل علم نہیں کہا جاتا, وہ اہل حضور ہو سکتا ہے, اہل سنت ہو سکتا ہے, یعنی مدرسے میں تنخواہ کا گزارا کر سکتا ہے, یا کہیں ملازمت کر کے پیٹ پال سکتا ہے, اس کو اہل علم نہیں کہا جائے گا. اہل علم وہ ہے جو قرآن سنت کا علم رکھتا ہے. اس وقت کسی مخالف کو, کسی دشمن کو موقع نہیں ملتا تھا, جب کوئی سر اٹھاتا تھا اس کا کچل دیا جاتا تھا, اس کو اٹھنے نہیں دیا جاتا تھا. لیکن جب علم کا دور کم ہو جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے علم چھینے والا نہیں, بل یقبضہ بقبض سید کرنا اتحدور سیکھیں گے سیکھیں گے سکول سکول علم علم کیا ہوگا سنت ہوگی اس کے بغیر کیا اس کے فتوا دیں گے مزلو اور بندو خدا ہوں گے دوسروں کو بھی گلا دیں گے اس دور میں دونوں کا بعد جب لوگ بات سمجھا جاتا ہے تو سب لوگ دونوں اسکول ہیں متاثر ہیں جو دور کرتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے. یہی حال اگلے لوگوں میں ہوا جب ان کے دہلی دور کم ہونے لگا سب جاہل ان پڑھ سب اس میں خوشی میں چند شادی پورا ہمارا جو پیشوا ہے ہمارا جو امام ہے ہمارا جو رہبر بہت بڑا ماہر ہے بہت بڑا قابل ہے بہت بڑا عالم ہے کیونکہ مرید بھی تو گلو سے گلوے پڑ جاتے ہیں. ایک جانے پہچانے مولوی کے تو کا بھرا مجمع میں کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسا کوئی عالم نہیں ہوا. میں نے کہا خدا کا بندہ خدا کا خوف کرو یعنی انبیاء سے بھی بڑھ گیا کہ نہیں. میرا مطلب یہ ہے کس امت میں یعنی صحابہ سے بڑھ گیا اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ تو علو کا حال ہے تو وہ خود ان کو علم نہیں ہوتا ہے وہ اسی پر خوش ہوتے ہیں کہ بس میرا اب جو ہے تم پیشوا جو ہے وہ کام ہے پیش رلت ہونے میں وہ دیکھے گا کہ یہ میری بات پر پورا اعتماد کرتا ہے لوگ میری بات کو سمجھ جانتے ہیں اب جو میں کہوں گا قبول کرے. پھر وہ کیا کرتے ہیں یکتبون الکتاب بایدیہم اپنی طرف سے مسائل بنانا فتوے لکھنا فقہ بنانا جمع کرنا اقوال آراء کو جمع کرنا اپنی طرف سے لکھ کر بنانا لکھ کر کہیں گے کہ حاضر ان دن میں یہ شریعت ہے. اب آپ سوچیں یہ کن کا مذہب ہے یہ کن کا مذہب ہے اپنے لکھے ہوئے کو شریعت کہنا یہ کن کا مذہب ہے. اللہ کے کلام کو آسمان سے نازل کی ہوئی باتوں کو شریعت کہنا یہ تو سب انبیاء کا مذہب ہے یہ تو سب انبیاء کا دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہی ہے کہ جو کچھ آسمان سے آیا وہ شریعت. لیکن یہ بات کہ غیر نبی کی بات جس کو اللہ نے نبوت کے لیے مقرر نہیں کیا اس سب کی بات کو شریعت کہا جائے اور اس کے ماننے کی لوگوں کو مجبور کیا جائے اور حکومت کے پیروں میں پھنکایا جائے اور بات کیا جائے لان بات کہ نہیں ہمارے امام کی بات کو صحیح کہا دے دو مجھے خدا کے بعد سے بتاؤ کس کی سنت ہے. یہ انہیں کا طریقہ ہے جن کا قرآن نے یہ حکایت سنائی کہ میں پوری حال عالم دلّا اپنی طرف سے بنا بنا کے پھنکاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے اللہ کی صحیح کیوں سروپ ہی سمرن کریں اپنا مفاد اپنا مقصد اپنی کمائی موبائل الحم مما قدم بتائے ہی موبائل الحم مما ان کے لیے ایک طرف تو وائل عذاب یہ ہے کہ وہ خود لکھتے ہیں حالانکہ ان کو یہ حق نہیں تھا کہ شریعت کے اندر کچھ ملاوٹ کرے یہ ان کو حق نہیں تھا. تمہارے اوپر غیر یہ ہے کہ اس میں اپنا اس کو اپنا کمائی کا سرم دھندا بنا. تو میرے دوستو ہمارا مسئلہ صاف ہے کہ ہم سید فقط اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو کہتے ہیں. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم ہمارا سید ہے ہم زیادہ ہیں لہذا ہمارے مذہب کو ہماری فکر کو شریعت قرار دیا جائے اور اس کو ملک کا قانون بنایا جائے. میں پوچھتا ہوں کہ ملک کے اندر جب آج شریعت کا فیصلہ مقرر کر دیا گیا تو خود مان لیا کہ ایسے آدمی ملک میں ہیں جو اس قانون کو نہیں مانتے. کہتے ہیں 99 کہنے سے تم نے مان لیا کہ ایک آدمی ہمارا ان کے اندر کھڑا تھا, اس پر سنگری مان لیا, مانا اختلاف کو مان لیا, تم نے اختلاف کو ہرا دی, اختلاف کو ثابت کیا, اختلاف کو جائز کیا, اختلاف کو دستیاب رکھا اور اختلاف کے لیے باقاعدہ مواد پیدا کیا. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ قانون ملک کا صرف قرآن اور سنت ہونا چاہیے تو بتاؤ کوئی آدمی ہے جو اس کے مقابلے میں کہے کہ 99 دن کا مذہب ہے یا 3 دن کا مذہب ہے یا 50 دن کا مذہب ہے, 1, 2, 3, 100 میں اس کے خلاف ہے تو ہم سننا چاہیے خدا قانون نہیں ہے تو قرآن شہید نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ حدیث شہید نہیں ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا. تو جب ہم اتفاق کی طرف جاتے ہیں کہ قانون وہ ہونا چاہیے جس کو ہم سب قانون مانتے ہیں, پاکستان کے مسلمان 10 سے لے کر 100 تک, 1000 سے لے کر 1000 تک, بلکہ جتنے بھی ہیں جوان بوڑھے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ قرآن کو سید مانتے ہیں, جتنے بھی مسلمان ہیں وہ حدیث کو سید مانتے ہیں, تو پھر اس کو ماننے چاہ دے. اس کے برخلاف کسی ایک مسلم کی فکر لاؤ اس کو سارے مسلمان نہیں مانیں گے. بعض ان کو بھلے سید تمہاری اس کو اسلامی قانون مان لے, اس کو سید تقسیم کر لو, لیکن بعض اس کو تقسیم نہیں کہیں گے. تو مانا تم نے 2 فریضے تقسیم کر لی, 3 قبول کر لی, 4 شہید قبول کر لی, اور پھر یہ کہنا کہ جی ارے آج اخبار میں ڈاکٹر اشفاق صاحب کا مضمون آیا ہے, وہ کہتا ہے کہ باقی دوسرے جو ہیں وہ بھلے اپنی داخلی معاملات میں اپنی فکر پہ عمل کریں. مانا شریعت ایک نہیں ہے, کئی شریعتیں ہیں. اب آپ سوچیے شریعت ایک ہو سکتی ہے زیادہ, شریعت ایک ہی, شریعت ہے اللہ کا فرمان رسول اللہ کا کہنا, سید کسی مخلوق امتی کی کا قانون, کسی امتی کا قانون سید نہیں ہوتا. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی امتی نبی نہیں ہو سکتا, امام ہو سکتا ہے, عالم ہو سکتا ہے, مجتہد ہو سکتا ہے, قاضی ہو سکتا ہے, ملک کا سربراہ ہو سکتا ہے, وقت کا حاکم ہو سکتا ہے, بزرگ ہو ملک کا قائد بن سکتا ہے, لیکن وہ نبی نہیں بن سکتا. نبی نہیں بن سکتا تو اس کا کام ہے فرمان سید میں نہیں ہے, سید نبی کا کام ہوتا ہے, امت کا کام نہیں ہوتا. ورنہ حلال حرام کے مسئلے کو لیں گے ایک ہی چیز ایک مطلب ان کی فکر کے اندر اس کو حلال کہا گیا, ایک ہی چیز کو دوسرے مذہب میں حرام کیا جائے تو جو حرام کرتے وہ بھی سبھی, جو حلال کرتے وہ بھی سبھی. یہ شہید کا معاملہ, شہید کس کے طرف سے آتی ہے, شہید کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ نے اپنی شہید کے لیے معیار یہ پیش کیا ہے, فرمایا بلو کال میں اندرائے اللہ لوجدو فی اختلاف کثیرا, یہ شہید میری طرف ہے, اگر میری طرف سے نہ ہوتی کسی اور کے طرف ہوتی تو اس میں کئی اصلاح پائے جاتے, متضاد باتیں پائی جاتی, اس میں کوئی متضاد باتیں نہیں ہیں, لہذا وہ میرا فرمان ہے میری شہید. اگر متضاد شہیدوں کو ایک جگہ حرام کہا جائے دوسری جگہ حرام کہا جائے, اگر دونوں کو شہید مان لیا متضاد باتوں کو شہید مان لیا تو یہ شہید اللہ کی شہید ہوگی, یہ اللہ کی شہید نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے ثم جعلنا على شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون, ہم نے ایک ایک لفظ غور کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ ہم نے اس لفظ کو غور کرو, ہم نے تم کو شریعت کا مقرر کیا ہے. ثم جعلنا على شریعت من الامر, ساری حکم پر ہم کو ہم نے تم کو مقرر کیا ہے. اب یہاں پہلی بات یہ صحیح ہو گئی ثابت ہوئی کہ شریعت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے, شریعت وہ ہے جس کو اللہ مقرر کرے. تیسری بات, دوسری بات, شریعت وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, اللہ نے اس کو مقرر کیا, اس نے ہم تک پہنچایا, شریعت وہ ہے. اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں اس کو قرآن کیا کہتا ہے, ولا تتبع ولا تتبع احوا الذین لا یعلمون. باقی اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ احوا ہیں, خواہشے ہیں, خواہشے ہیں, خیالات ہیں. خیالات کوئی شہید نہیں ہو سکتی, اخبار کوئی شہید نہیں بن سکتی. تو ہم ان چیزوں کو شہید ماننے کی تیار نہیں ہیں کہ ہم کسی کے قول کو شہید کرا دیں. اسی لیے طالب نے کہا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب ان یتبع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اطاعت ہوگی نہ کسی اور کی, کسی اور کی بات کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے, یہ اسلامی ریاست ہے, اس میں شریعت ہی چلے گی, نہ کوئی دوسری چیز. شریعت جو ہے وہ اللہ رسول کا فرمان ہے, کسی چیز کو شہید نہیں. اگر یہ تیسرا دروازہ کھولیں گے تو پھر ہر ایک کو حق ہے, ہر ایک کو دخل ہے. کہیں چار امام ہیں, کہیں بارہ امام ہیں, اب بتائیے کس کو لے لیں. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, ایک ہی ہمارے لیے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی, انہی کے فرمان کو ہم شہید کرا دیتے ہیں. اور اللہ تعالی نے یہ چیز ہم کو سمجھائی کہ تم جو آسمان سے چیز نازل کی گئی ہے اس کی تابع داری کرو, ورنہ تب تبھی بندو نہیں اولیاء, کسی اور کی تابع داری نہ کرو, روک دیا اللہ نے. لہذا اس کو شہید نہیں کہا جاتا ہے, نہ اس کو حکم اسلامی کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں اپنے بیان میں کہ جی ایران میں فقہ بڑی چلتی ہے, ہمارے ملک میں فقہ بھی چلنی چاہیے. کیوں؟ ہمارے یہاں اکثر یہاں کے لوگ جو ہیں آپ کا مسلک بنوانا ہے اور شہید بنوانی, اگر مسلک کوئی بنوانا ہے تو شہید کا نام نہ لے, اگر شہید بنوانی ہے تو نبی کا نام نہ لے, نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ نام تو شہید کو لگا لیتے اور نہ کے درجار میں کسی اور کو. یہ غلط بات ہے, اس کو ہم شہید بھی نہیں کہتے. تم خود شہید کے قائل نہیں ہو, جتنا حلفی کو تم شہید کہتے ہو تم خود اس کو شہید نہیں مانتے ہو, اپنے مطلب کے موقع پر اس شہید کو چھوڑ دیتے ہو. کیوں؟ کہ تمہاری فتح میں یہ مسئلہ ہے کہ جس کا ہر دائرہ کا حکم ہو جائے, اب عورت کو دیکھنا پڑے گا جب تک خالد کی عمر 90 سال بن جائے, اس کی عمر جنو 90 سال کی کا مرد ہو جائے پھر اس کو ہم موڈے کھڑے ہو جائیں گے کہ مر گیا, زندگی ختم ہو گئی. اس کے بعد مرد کے مرنے کے بعد اور جو ہے وہ عزت دیکھ کر دوسرا نکاح کرنے. اب ایک آدمی جب بھی گم ہو جائے, اگر 50 برس کی عمر میں گم ہو گیا تو باقی کتنے برس بیٹھے؟ 40 برس اور بیٹھے. اگر 40 برس میں گم ہو گیا تو 50 برس اور بیٹھے. تو آپ بتائیے 50 برس کے بعد اب کون اس کو لے گا؟ مفتی صاحب خود لے لو, جو فتویٰ لے جائے گا. یہ تو فکر نہ رکھنا, مجبور ہو کے ان کو خود بدلنا پڑا. بولے یہ سوال صاحب فانوی نے رسالہ لکھا ہے, اب ہیرت ناجدہ نے ہیرت ناجدہ, ہاں یہ ہیرو ہے, جس مذہب کے اندر ہینا ہی چلتا ہے، جس فکر کے اندر ہینا چلتا ہے، کیا وہ شہید ہو سکتی؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ قربانی جو ہے نماز عید کے بعد کرنی چاہیے، یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑے بخاری شریف کا موجود ہے کہ آپ نے نماز پہ آئے تو چند جانور دبا کیے ہوئے تھے، دبا دیکھو جس نے نماز سے پہلے دبا کیا ہے یہ گوشت کھانے کے لیے ہے، یہ دبے ہے مشکل نہیں ہے، یہ قربانی نہیں، اس بغیر اس کی جگہ پر دوسری قربانی کو کرنی ہے، قربانی اس کو کرنی ہوگی، قربانی سب لوگوں نے نماز سے پہلے قربانیاں دی، ان کو اپنے حکم دیا، انہیں دوبارہ قربانی، یہ صاحب کا فیصلہ سرکار جی کرتی ہے کہ یہ حکم جو ہے وہ شہر والوں کے لیے، دیہات والوں کے لیے نہیں، شہر والا نماز کے بعد قربانی کرے، لیکن جہاں کچھ مدرس کا پہلے بھی کیا کرتے ہیں انہوں نے بندو سے پوچھا تو رسول نے سلو ہوئی یہ فرق کیا بکری اس کا فرق کرتے ایک پریت کو میں نے مدرس سے پہن کر پھر تم کہا کہ یہ حکم شہر والوں کے لیے ہے، پہلے والوں کے لیے نہیں، یہ تم نے پوچھ سے لیے ٹھوس دیا اپنا جوڑا پہلے، یہ تو آپ نے مہربانی کی، لیکن یہ بھی کرتے کیا کرتے ہیں کہیں شہر میں ناراض نہ ہو جائے کہ دیہات والوں کو تو چھٹی نہ دے ہمیں پابند کر دیا، حیات المصری وحیت المصری اجاحت المانچن پر یہ سے دبی حکم اگر شہر میں رہتے ہیں کہ میں بھی نماز کے پہلے نہیں پتہ میں ہوتا ہوں تو اس کے لیے ہی لازم ہے کہ اپنا جانور دیہات کو بھیجتا اور نماز کو کرنا پڑتا ہے، خدا صاحب اس کو بتاؤ یہ سائن ہے اور سائن کے ساتھ جم ہے اور اتنے جم کے قطر میں کام کا کر رہے ہو کام کو تمہیں مجبور سمجھائے بیس بار سمجھائے دنتا سمجھائے اندھا سمجھائے دائرہ سمجھائے کیا بن جائے تم لوگوں کو ہم نے مانگی جو ہمت بہت کے اندر ہندو ماجدہ جن ہندو نے بڑا آجدہ سمجھ آئے گا، یعنی ایک خاص ہندا الحیلت ماجدہ پکا پیاس پکا لینا سمجھو تو ہوگا کس کے لیے اس بیچارے مجبور اور کیے جو آجدہ آ چکی ہے کسی نے سکھانا ایمان کا کہا شامت نے بسایا خدا نے بسایا تم بتو نہیں صاحب صاحب کو پتا نہیں کرنا صاحب کس سے صاف دلو نہیں کرتی
اس طرح شہید ہے شہید کو آپ پہچان سکتے ہو
تو یہ ہمارے مغل کا ہمارے مبارک صاحب ہے، یہ ہم کو محکمہ چلانے سمجھے کہ تم جو کام سمجھتے ہی نہیں ہے، تم جو بات کرتے ہم اس کو نہیں سمجھتے، ہم جانتے ہیں اللہ نے فرق بتا دیا ہے کہ شریعت کچھ اور ہے یہ باتیں کچھ اور ہے، صحابہ کا تو دین یہ تھا، بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے، ایک صحابی وہ کیا محسوس کرتا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیان لا یعطی الا بخیر، حیا سنتانا اتنی اچھی سنتا ہے ہر حال میں اس سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس سے بھلائی بھلائی ہے، تو ایک شخص نے کہا لگا کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے بعض صحیحوں میں پڑھا ہے کہ بعض حیا جو ہے وہ نقصان کا ہے، بعض حیا میں خطرہ بھی ہے نقصان بھی ہے، بعض فائدہ نہیں بھی ہے، تو صاحب اس سے کہتا ہے جو حدیث دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نسخہ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں اور تم اپنی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، لا تم کا بدل میں نے تب کہا تھا خراب نہیں کر، یہ وہ لوگ تھے جو شہید کو غیر شہید کو پہچانتے تھے، آج انہوں نے شہید غیر شہید کو مخلوط کر دیا، بچارے درج بار نہیں جانتے ہیں ان کے بیگمی کا فائدہ لے کر اپنے مسئلے بنا کر شہید بنی ہوئی، اب کون شہید کو مانے، آپ اٹھا کے شہید کو دیکھیے جو تم آج شہید کا فیصلہ کر دو اگر شہید کا فیصلہ اٹھائیے، کتنے سکا ہم شہید اور شہید کا فیصلہ، میں کبھی مسئلے کا کرتا ہوں، اب آپ سوچیے کیا یہ شہید ہو سکتی ہے جو میں بتاؤں گا، بس ستا عالمگیری لیجیے جس پر کبھی بنائی شہید ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی بنانے کی کسی لکھنے کی، ہمیں نو سو نماز نے مل کر بنائی ہے، نو سو نماز مل کر بنائی ہے، یہ بنی بنی شہید اب اس کا ایک فتوا میں پیش کرتا ہوں، کتاب البلوغ جہاں تجارت اور لین دین کا مسئلہ چلتا ہے نام چلتا ہے اس کو ابواب میں تقسیم کیا ہے، نوے باب کے اندر باب تاس سے نوے باب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اذا ذبح کلبہ و باع لحمہ جار وکلا اذا ذبح حمارہ، اگر اپنا کتا ذبح کر کے اس کے گوشت کو بیچے تو جائز ہے، خدا کے مجھے بتایا کیا یہ شہید ہے، اس کو شہید کہو گے، یہی ہے شہید کا فیصلہ اور یہی شہید ہے، خدا کا خوف کرو، شہید کسی آدمی کا کال ہوتا ہے، کبھی کہتے کہ ہمارے چالیس علماء نے بیٹھ کر شہید بنائی، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے شہید کیا نہیں، ہم پوچھتے ہیں جب یہ آدمی کئی سارا فرق ہوتا ہے لیکن مین میں فرق ہے، کے لیے ہم پوچھتے ہیں کہ شہید بنانے سے پہلے مسلمانوں کے پاس کوئی شہید تھی یا نہیں تھی، شہید تھے یقیناً تھی، تو پھر دوسری شہید بنانے کی کیا ضرورت تھی، شہید کے مقابلے میں دوسری شہید بنانا یہ شہید سے کیا ضرورت تھی بنانے کی، اگر شہید موجود تھی، اگر موجود نہیں تھی، نعوذ باللہ موجود نہیں تھی تو پھر تمہیں بنانے کا سب حق ہے، جب نمون ختم ہوگی تب صحیح جلائی آیا تو وہ صحیح آگے بنائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسائل بتلے لوگوں سے مشورہ کر کے بتلے، پوچھو سارے مولویوں سے کہ آپ نے جو خطرے بتائے جو احکام بتائے جو مسائل دیے بسرا کا کے لا کر کیا کہتے ان کے شاگرد بڑے عالم تھے، بڑے خیالوں تھے، بڑے کے نظور اور دماغوں تھے،
لیکن آپ نے کبھی کس کو نہیں کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے
کہ چور کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے، کس چور کا ہاتھ کاٹا جائے، جنا کی کیا سزا ہونی چاہیے، شراب حرام کرے یا حرام کرے، کسی کے مشورے پر کوئی فیصلہ کیا؟ بلکہ آپ نے اللہ سے مسئلہ سن کر مسئلہ پہنچا اور ان پر حکم نہ ہو کے ابھی تمہیں یہ کرنا ہے. جب یہ بات ہے تو پھر بنانے میں کیا ضرورت تھی، کیا بنایا ان لوگوں نے، یہ بھی ہم بتائیں کیا بنا. لہذا میرے بھائی اسلام جس نام ہے وہ ہے کتاب اللہ اور رسول اللہ کی تابے داری، یہی کی شریعت ہے، شریعت کو مخلوق نہ بنائے، شریعت کو آگے سے نہیں جائے گی، مانا پرانی شریعت نہیں ہے. ایک مرتبہ فکر والا کوئی سے ایک مسئلہ لیتا ہے وہ شریعت، دوسرا لیتا ہے، تیسرا ایک چیز کو قرآن حدیث سے حلال ثابت کرتا ہے، دوسرا اس سے حرام ثابت کرتا ہے، یہ دو شہیدیں ہو گئی. یعنی قرآن حدیث شہید نہیں ہے، شہید یہ ہے، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں قول یا فتویٰ، ان کا اشتہار، ان کی سعی، یہ محنت، یہ شہید نہیں ہے. شہید الفاظ کے الفاظ قرآن حدیث ہیں، ان سے لے لینے کوئی مصیب ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی ثواب ہے، کوئی خطا ہے، لیکن قرآن سنت جو ہے وہ شہید، اس میں کوئی خطا نہیں. میرے دوستو، میرے بھائیو، خود آئمہ دین جن کو تم آئمہ دین کہتے ہو، تم آئمہ دین مانتے ہو، دین کے ستون مانتے ہو، دین کے اساتین اور سلاطین مانتے ہو، ان کے اپنے فرما فرامین کو دیکھو، انہوں نے خود کیا کہا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا، جا مولویوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو، قرآن مجید کو جدا رکھو، سنت کو جدا رکھو، کسی ایک مرتبہ فکر والا جو چار قرآن ان میں سے کسی ایک کا قول مجھے دکھاؤ، اس امام نے کہا ہو کہ میرا قول صحیح ہے، میرا قول غلط نہیں ہو سکتا، میرا قول تمہیں ناجائز کرنا ہے، میرے کام بات کو ملک کا قانون بنا لو، کسی امام نے کہا ہے؟ جا مولوی سے پوچھو، بتاتا ہوں. جب اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، خود امام نے کہا، تو تم کہنے والوں کے یہ بھی شہید ہے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے مشہور ہے، اس سے شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ بار نے ایک دوسری کیا، خود فقہ حنبلی کی مشہور کتاب رحمۃ اللہ میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی فتویٰ دیتے تھے قرآن امام ابو نہیں، اس سے جب سوال کیا جاتا تھا کسی مسئلے کا تو جواب دیتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ہاذا رأی النعمان، یعنی نفس الحکم. بھائی یہ نعمان کی راہ ہے، ان کا نام نعمان تھا، یہ نعمان کا قول ہے، نعمان کو یہ نظر آیا ہے. وہذا احسن ما قدانا علیہ، ہاذا احسن ما قدانا علیہ، ہماری سمجھ کے مطابق، علمی قوت کے مطابق، علمی قدرت کے مطابق ہم نے اچھی بات آپ کو بتائی. ہمن جاب آسان حال ہو تو ہمیں حق بھی، اگر کوئی اس سے اچھی بات کہے تو اس کی بات لینا. مانا اس نے یہ نہیں کہا کہ میری بات آخری لفظ ہے، آخری حرف ہے، جو تبدیل نہیں ہو سکتا، تبدیل نہیں ہو سکتا، تنسیق نہیں ہو سکتی، تردید نہیں ہو سکتی. نہیں، میرا آخری فیصلہ نہیں ہے، یہ میرا قول اپنی راہ ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی اچھی چیز پیش کر تم قبول کر لو. تو جب وہ خدا کی بات کو صحیح کرتے ہو تو تم کیوں ان کو کرتے؟ یہی امام شافعی کا قول کہ میری ہر سمجھ کو نقد نہ کرو. کیوں؟ کہ میں انسان ہوں, ضرور کوئی بات میری روک ہو سکتی ہے. لہذا قرآن حدیث کو دیکھو, جو میری بات چاہے میں زندہ ہوں چاہے مر گیا ہوں, لیکن میرا مذہب وہی لکھا ہے. وہ ماننے کے بعد بھی اس کو رجوع سمجھنا کہ میں رجوع کر لیا. مانا کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرا قول سید ہے, میرا فرمان سید ہے, میرا حکم جو ہے وہ ملک کا قانون ہوگا. امام مالک کو ہارون رشید نے کہا تیری کتاب موتا مستعمل سنی ہے, اس کے نسخے بنوا کر میں معلق کرا دیتا ہوں کہ دنیا اس کتاب کی پابند ہے. سن لو, دنیا کو کہتے ہیں ہے اس زمانے میں صحیح امام مالک نے شاگردوں کی تھی, مدینہ داؤل یہ امام مالک کی طرف تھا. اس علاقے میں ہر رشید خلیفہ کہتا ہے کہ دنیا کو تیرے پورے ملک کو تیرے موتا کا پابند کر دوں, یعنی موتا کو تیرے ملک کا قانون بنا دوں. یہی مانا ہے نا, سمجھ میں آئی بات؟ امام مالک کہا کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ صحابہ میں مفاد کا اختلاف تھا, ان کو آنے دو میدان میں, لوگ سب اقوال دیکھیں اور خود اقوال میں سے جو صحیح بات ہے اس کا خود انتخاب کرے, کسی کے پابند مت بناؤ ان کو. یہی وہ فیصلہ دیا جو قرآن کا فیصلہ ہے. فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ اولئک ہم اولو الالباب. فرمایا عقل والے کون ہیں, ہدایت والے کون ہیں؟ جو باتیں سنتے ہیں لیکن ان میں سے اچھی بات کا انتخاب کر کے لے لیتے ہیں. امام مالک کہتا ہے کہ فتوے صحابہ کے سننے دو, احکام سننے دو, ان قول میں سے یہ خود حق بات کا انتخاب کرے, یہ نہیں کہ میری بات کے لیے ان کو پابند بنا دو. تو ائمہ دین جس بات سے ڈر گئے, جس بات کی ائمہ دین کو جرات نہیں ہوئی, امام مالک جیسے آدمی کو جس بات کی جرات نہیں ہوئی, آج کے مولوی جرات کر کے بند رہتا ہے ہماری اکثریت ہے لہٰذا ہماری فکر کو بنائے. یہ انصاف کے خلاف ہے کہ ایک مرتبہ فکر کا قانون, ایک مرتبہ فکر کی فکر کسی دوسرے پر مسلم کی جائے, یہ انصاف نہیں ہے, یہ عدل نہیں ہے. یہ عدل ہے چاہے ایک آدمی ہو خلاف, جو اس کی تسلیم شدہ شے نہیں ہے, اس کے مسلمات میں سے نہیں ہے, وہ دوسرے پر مسلم کرنا یہ کوئی انصاف نہیں ہے. بلکہ انصاف یہ ہے کہ وہ چیز مسلم کرا دو جو حقیقت میں سب مسلمانوں کی مسلم ہو, وہ ہے قرآن سنت, جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب تک تم لوگ کتاب سنت پر اپنے احکام طے نہیں کرو گے تمہارا اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا. یہ تو مولویوں کی تقریریں سنتے ہیں کہ یہ آپس میں اتفاق کرو, پوری اختلاف بھلا دو, یہ چیزیں بھلا دو اور متحد ہو جاؤ, ایک بڑے فارم پہ جمع ہو جاؤ. ہم تو پوچھ پوچھ کے تھک گئے ہیں کہ یار یہ تمہاری بڑی مہربانی, آواز تمہاری بڑی پیاری ہے, دعوت تمہاری بڑی میٹھی اور پسندیدہ ہے, لیکن وہ پلیٹ فارم تو دکھاؤ کہاں ہے, پلیٹ فارم تو بتلاؤ وہ کون ہے جہاں ہم کٹھے ہو جائیں. اس کے لیے کوئی جواب نہیں, اس کے لیے کوئی جواب نہیں. ہمارے پلیٹ فارم بھی قرآن نے بدلا دیا. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اے لوگوں, ایمان والو, اگر تمہارے اندر ایمان ہے, اللہ پر یوم قیامت پر ایمان ہے, تو تمہارے بلاغ اور تمہارے اتحاد اور تمہارے اتحاد اور جمع ہونے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ہر اختلافی مسئلے میں, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, نیا ہو یا پرانا ہو, اصولی ہو یا فروعی ہو, ہر مسئلے میں جہاں اختلاف واقع ہو سب کو چھوڑ کر کتاب و سنت کے پاس آ جائیں. یہ ہے کہاں کی صورت، لیکن اس پر کوئی تیار نہیں ہے. اگر یہ نام لے دیں تو بھاگ کے چلے جاتے ہیں، یہ بات ان کو بھاتی نہیں. فوراً فتوا لگ جاتا ہے کہ یہ اماموں کے دشمن ہیں، یہ اماموں کے دشمن ہیں، اماموں کے بے ادب ہیں، اماموں کو نہیں مانتے. اللہ کے بندو سوچو آپ، یہ دنیا کا مسلم قانون ہے، دو آدمی لڑتے تیسرا ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا، دوسرا فالح بنتا ہے ان کا فیصلہ کرتا ہے. تو ہم جہاں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا اختلاف ہو کسی مسئلے میں، اگر اس کے درمیان ہم قاضی اور جج سانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیں، تمہیں برائی کیا ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ ناراض ہوگا یا امام مالک ناراض ہوگا؟ امام شافعی امام احمد بن حنبل کے درمیان اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے سالس کون ہے؟ سالس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کیا برائی؟ ہم تمہارے کسی امامت کا مخالف نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سالس تسلیم کر دیتے ہیں، ان کے فیصلے کو آخری کر دی. تو اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اتحاد بھی ہو سکتا ہے. بابا پوچھے جی کیا کہے، مولویوں کا اتحاد ہوتا ہی نہیں، مولوی آپس میں مل جائیں تو معاملہ بن جائے گا. بھائی اتفاق کی صورت آپ دیکھ چکے، اتفاق کی صورت آپ پہلے دیکھ چکے ہو. جب پہلے تحریک علی بھٹو کے خلاف آپ نے دیکھا تھا تو کیا چیز لوگوں کے سامنے پیش کی تھی؟ نظام مصطفیٰ. اس وقت کئی تھے، عالم بھی تھے جاہل بھی تھے، وہ لوگ تھے جن کو دین کا کوئی پتا نہیں، صرف لوگوں نے نظام مصطفیٰ سنی اور سارے لوگ اٹھے کھڑے ہوئے، مرنے کے لیے تیار ہو گئے، کئی مارے گئے، قتل ہو گئے، گولیوں کے نشان بنے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے. خدا کے واسطے بتاؤ، جا کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھو، ڈاکٹر صاحب واقعہ یاد کرو، اگر اس وقت نظام حنفی کہا جاتا، خدا کے واسطے بتاؤ مسلمان اس کا متحد ہو کے ماننے کے لیے تیار ہوتے؟
نہیں.
لوگوں کی آنکھوں میں دھول مت ڈالو کہ ہمارے اکثری تھے. اس وقت یہ نظام اکثری، نظام حنفی، نظام صافی کچھ کرتے؟
کوئی لوگ نہیں آتا ماننے کے لیے.
یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اس کو اللہ کی شان نے یہ کہا رہا ہے، منفرد بنا رہا ہے، جس کے جھنڈے کے تحت سارے مسلمان کٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن یاد رکھو، کوفہ سے جھنڈا لے آؤ، انڈونیشیا سے لے آؤ، مصر سے لے آؤ، شام سے لے آؤ، نجد سے لے آؤ، عراق سے لے آؤ، ایران سے لے آؤ، جہاں سے بھی جھنڈا لے آؤ گے سارے مسلمان کٹھے نہیں ہوں گے. یہ جھنڈا کس کا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ، یہ بلند رتبہ ملا جس کو ملا. یہ نہیں ہو سکتا آئے جب لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے خدا کے واسطے، دین کو اپنے حوث کے بھیٹ مت چڑھاؤ، اس کی قربان پورے کرو، اس کو اپنے حوث پورا کرنے کے لیے کون حدیث کو قربان کر رہے ہو؟ یہ نہ کرو. چھوڑو لوگوں کو، آنے دو میدان میں کتاب سنت کو، اس سے ٹوٹ میں اختلاف ہے. اور کیا عقل ہے اس بات سے؟ اگر اختلافی چیز ہٹا دی جائے، حنفی شافعی حنفی جعفری دو فقہ کا زور ہے، اگر ان کو چھوڑ کر صرف قرآن سنت کو کہا جائے تو نقصان کیا ہے؟ معلوم ہوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا تمہارا خیال ہے قرآن تمہارے ساتھ ظلم کرے گا یا حدیث تمہارے ساتھ ظلم کرے گی؟ کیا یہ مسلمان کو گمان ہو سکتا ہے؟ یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ قرآن بھی میرے ساتھ ظلم کرے گا؟ نہیں. تو پھر کیا وجہ ہے جس کی پیداواری ہے وہ کیا ہے؟ قرآن حدیث کو اگر قانون تسلیم کیا جائے تو یہ برائی کیا ہے؟ تمہیں نقصان کیا ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں نہیں ہمارا ہونا چاہیے، بھائی اس میں تمہیں نقصان کیا ہے؟ کیا قرآن تمہارے خلاف ہے؟ ہم پوچھتے ڈاکٹر صاحب سے، بتاؤ قرآن تیری حنفیت کے خلاف ہے؟ حدیث تیری حنفیت کے خلاف ہے؟ اگر خلاف ہے تو پھر جان چھوٹی، تم نے خود مان لیا قرآن کے خلاف ہے، کوئی مسلمان اس کو ماننے کے تیار نہیں ہوگا. اگر خلاف نہیں ہے تو پھر قرآن سنت کے نام سے چل کیوں دوسرا کیوں لیتے ہو؟ دوا کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن حدیث تمہارا دشمن نہیں، تمہارے مذہب کے خلاف نہیں، تمہارے فکر کے خلاف نہیں، تو قرآن کے نام سے تمہاری فکر نہ آ گئی، کیوں تم نواز ہوتے؟ ہاں جی، نواز ہونے کو سبب ہے، بات معقول ہے، سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ ہمیں بتاؤ، اگر خلاف ہے تو بس معاملہ، اگر اس کے خلاف نہیں ہے، قرآن اس کے خلاف نہیں ہے، تو قرآن جی کو خوش ہونا چاہیے. جب تمہارا مذہب ایک طرح جو دعویٰ کرتے ہیں، ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے دوسروں کی بنسبت قرآن حدیث کو زیادہ کہیں گے، یہ تیسرا دوسرا خلاف اور سنتے ہیں. سب فکر کھول کے دیکھو، ہر ایک مکتب فکر کا یہی کہے گا کہ ہمارے فقہ، ہمارے امام کا اشتہار، ہمارے امام کا تفقہ قرآن حدیث سے باقی تین اماموں کے بنسبت زیادہ قریب ہے. تجھے مولوی صاحب ہے یا نہیں؟ ہاں، تو پھر مانا قرآن حدیث آنے پر سب کو خوش ہونا چاہیے. حنفی مدعی ہے کہ ہمارا مذہب قرآن حدیث کو زیادہ قریب ہے، وہ بھی خوش ہو جائے، شافعی بھی خوش ہو جائے، مالک بھی خوش آیا، ہم بالکل خوش. جب سب اس کے مدعی بنا کہ میں نہیں فکر، یہ کیا بات؟ اگر قرآن حدیث کے سمجھنے کے لیے، قرآن حدیث کو معلوم کرنے کے لیے، قرآن حدیث کو عمل کرنے کے لیے کسی فکر کی ضرورت ہوتی تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کی فکر دنیا میں آتی، عمر فاروق کی فکر آتی، اور امیر عثمان کی فکر آتی، علی المرتضیٰ کی لانے کی فکر آتی، یا مولوی بن سفیان کی فکر آتی، یا حسن حسین کی فکر آتی، کس کی فکر بتائیں؟ جب ان کی فکر سے قرآن حدیث مستغنی تھی، جب ان کی فکر کے کی قرآن حدیث کو کوئی ضرورت نہیں تھی، تو اب کیا ضرورت پڑ گئی؟ بتاؤں گی کہ جو صدیوں کے بعد بنی ہے اس کے لیے ہمیں ضرورت چاہیے، کیا ضرورت پڑی؟ اکثریت کو دی نہ آئیے اس مثال پر، قرآن کیا بتاتا ہے اکثریت کو؟ ہمارا والا چن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جو ہیں وہ بے علم ہیں. اور اکثر کا دن چاہیے نا آپ کو، وہ چن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر رب نا شکر ہے، تم کو نا شکر کا دین چاہیے؟ وہ اکثر ہوں یہ جہلون، اکثر سب جاہل ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر سارے بےمان ہیں. وہ اکثر ہوں کاذبون، اکثر سب جھوٹے ہیں. وہ اکثر ہوں کافرون، اکثر جو کافر ہیں. اکثر دن چاہیے نا، اکثر تو ہے نام اس کا، خود تمہارا یہی ہے. میں اس بت کو توڑنا چاہتا ہوں، تو بت یہ تاحود ہے سید، اس پہ ناز نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاحود کو توڑ لیتا ہے. تمہارا ایک تاحود ہے، مکے کے مشرکین 307 تاحود کہہ دیے، اس کو توڑ دیا، وہ بھی توڑ دیا. تو میرے دوستو یہ اور بات ہے، اور صحیح کوئی چیز نہیں، بلک ہمیشہ قلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں. الا الذی آمنوا و صبروا قلیل ما، ایماندار لوگوں کا تھوڑے ہوتے ہیں. وہاں تو یہ کہتا ہے بلک اگر صحیح کی پیروی گناہی ہے، ان ٹوٹے اکثر الناس یذلون عن سبیل اللہ، ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون. اگر آپ سید کے پیچھے لگا تو گمراہ ہو جاؤ گے، تجھے گمراہ کر دیں گے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اٹکل پچو کے چلتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہوتا. لہذا حقیقت کتاب و سنت ہے، اور ہمارا وہ مسلک، ہماری دعوت واضح ہے کہ آؤ کتاب و سنت کو درمیان میں رکھیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں، اس کے مطابق نباہ کریں. جو چیز قرآن سنت ہمیں چھوڑا چھوڑنے کی تیار ہے، جو تمہیں چھوڑا چھوڑ دو. لیکن اب یہاں سمجھو کہ پرانی بات کی طرح لوگ اب بھی وہی جاہل ہیں، اب بھی ان کو اندھوں کی طرح ہم چلائیں گے، ہماری بات کو کہ لوگ ہی میں تمام سمجھیں گے. نہیں, یاد رکھو لوگ ہوشیار ہو چکے ہیں, لوگ جان چکے ہیں, شہید رہے شہید کو پہچان چکے ہیں, حق و باطل کا معیار جان چکے ہیں. اب تمہاری اس قسم کی تقریریں, اس قسم کے بیانات, یہ لوگوں کے لیے تمہارے باعث نفرت بنے گی. لوگوں میں تمہاری عزت نہیں ہوگی, باعث سے نفرت بنے گی. تم لوگوں کو لڑانا چاہتے ہو کہ ہاں جی دوسرے سائے قانون رکھو, اللہ کے بندو یہ بات نہ کرو. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سامنے رکھیں جس کو اللہ نے بھیجا ہے, جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. آپ دیکھیے کسی امام نے کہا ہے کہ میری فقہ حق ہے, چلو اس بات کا یہ آپ کے سامنے دوسرا مسئلہ. آپ پوچھیں کسی امام نے کہا ہے کہ میری فقہ جو میں نے کہا ہے وہی حق ہے, کسی نے کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو حق کا کہا, حق کہنے کے لیے قسم اٹھائی, اپنی مرضی سے نہیں, اپنے خیال سے نہیں, بلکہ اللہ کے حکم سے. بیستم بھی اون کا حق کل ہوں کل این بھی حق, تو اسے پوچھنے کی جو حق ہے تم کو میں رب کی قسم کی حق ہے, جس کے حق ہونے کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں, اللہ تعالیٰ خود گواہی دے, والملائکہ یشهدون ملائکہ فرشتے بھی گواہی دے, اللہ بھی گواہی دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دے, اس کے حق ہونے میں کیا شک رہتا ہے؟ باقی تمہارے پاس جو باتیں ہیں تم کہتے ہو چار مذہب, تو ایک اس کو حق مانتا ہے تو تین اس کو نہ حق مانتے ہیں. جس مذہب کو لے لو اس کو تین نہ حق کہتے ہیں, ایک ہی اس کو حق کہتا ہے. اب آپ فیصلہ کیجیے, چوتھا ہی حق ہے. اور پھر آج شہید یہاں رکھیں گے, جائیں گے مصر میں, انڈونیشیا میں جائیں گے, تو وہاں کیا شہید ہوگی؟ شاہ سنگھ. افریقہ میں جائیں گے, الجزائر میں جائیں گے, وہاں کس میں جائیں گے؟ تونس میں جائیں گے. اشید کن کی ہوگی؟ مالکن. امارات عربی میں جائیں گے, اشید کن کی ہوگی؟ ہم بولیں. تو مانا ملک ملک کا اسلام جدا, ملک ملک کی شہید جدا, ملک ملک کا خدا بھی جدا, رسول بھی جدا. یہی مانا ہے جو شہید بھیجی اللہ نے, پہنچائے رسول نے. جب شہید الگ ہو گئی تو خدا بھی سب کا الگ, تو بھیجنے والا لانے والا بھی الگ. یہ کیا مذاق بھائی, یہ شطرنج ہمارے ساتھ مت کھیلو. لوگ جان چکے ہیں, تم کوئی عمل ہی کام نہیں کر سکتے. ایک چور پکڑا جائے, چوری کی سوا ہاتھ کاٹنا, چور پکڑا جائے, لیکن چوری اس لیے کس طرح کی ہے کہ دیوار کو کھود کر نقب لگا کر اندر ہاتھ ڈال کے سامان نکال لی, اٹھا لی. جا کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھو کیا شریر کو کہوں گا, ہمارے شریر ہے. پوچھو اس کو سوا دو گے, تم کیا چاہتے ہو صاحب, سوا دینی چاہیے کہ نہیں؟ دیوار کو نقب نہیں کرتا ہے, ہاتھ ڈال کر وہاں سے سامان لے لیا انہوں نے, چاہے ہزار روپیہ لاکھ روپیہ جو شہید کی ذائقہ دے رہا سونا ہے یا لے لیا. اس آدمی کا ہاتھ کاٹا جائے یا نہ, ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے تمہاری شہید کیا کر دیے, ہدایہ کر دیے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. دو آدمی چوری کے لیے آتے ہیں, ایک باہر کھڑا رہتا ہے, ایک دیوار کو پھاند کے اندر جاتا ہے, وہاں سے سامان اٹھا کر پہرے والے کو دیتا ہے. پہلی بات, اب یہ جا کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے کہ ایسی صورت میں دونوں میں سے کس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, ایک باہر کھڑا, ایک اندر سامان نکال کر باہر والے کو دیا ہے. سمجھے میری بات, ایک باہر کھڑا, دوسرے اندر سے سامان اٹھا کے باہر والے کو دیا ہے. پوچھیے ڈاکٹر صاحب سے ان دونوں میں ہاتھ کس کا کہا جائے گا. ایسے سمجھدار آدمی کو اس بات کہنے کا موقع ہے؟ صاف کر دینا چاہیے بھائی، یہ ہمارے گھر کا جھگڑا ہے، ہم ویر صاحب ہم سب بھائی ہیں، ہمارا گھر کا جھگڑا، اصل ہمارا قرآن سنت ہے، لہٰذا اس کو منظور کر لو، اس میں کیا مصیبت پڑتی، کیا تکلیف پڑتی؟ بلکہ ایسے آدمیوں کو جو لیڈر ہونے کی دعویٰ بھی کرتے ہیں، پیر بھی بنتے ہیں، بیٹھ بھی لیتے ہیں، ان کو کہنا صاف کہ خدا کے بندو لڑو نہیں، جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، سنت ہماری ہے، بس اس کو مان لو خلاص، باقی ہماری گھر کی باتیں ہیں، ہم آپس فیصلہ کرتے رہیں گے، لیکن ملک کا قانون کو آسر ہوگا، اس لیے کیا دعائیں لگتی؟ تو آپ پوچھ کے بتاؤ کہ دونوں میں سے کس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ پھر کہا حقیقت یہ، دونوں کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، دونوں کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اب بتاؤ خدا کے واسطے جہاں یہ قانون بنے گا عمل ہو سکتا ہے؟ ہدایہ کا فیصلہ اردو کی قطار لگی ہوئی ہے سامان کے ساتھ، ایک آدمی درمیان سے اونٹ نکال لیتا ہے، کوئی مالک آگے جا رہا ہے، کھولتا ہے جھما سمجھ لے کے چلا جا رہا ہے، یہ چورے ہیں، تمہارا خیال کیا کرنا ہے اس کا ہاتھ کرنا جائے گا نا؟ اب جا کے ڈاکٹر صاحب پوچھیے آج صحیح کیا کہتی ہوں، ہدایت کے تو ہاتھ نہیں کہا جائے گا، تو میرے بھائیو آپ خدا کا خوف کیجئے، یہ عمل قائم کر سکتے ہو، عمل قائم ہو سکتا ہے قرآن سنت سے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے، اللہ کے کتاب سے، اس کی تشریح و محمد رسول اللہ سمجھ کیے، اسی سے عمل قائم ہو سکتا ہے، اور ہوا بنا بے عمل قائم، دنیا نے دیکھ لیا کہ عمل قائم ہو گیا، ہر ایک غریب کو، ضعیف ہے ضعیف، کمزور سے کمزور کو حق تھا، جرم تھی کہ اپنا حق لے لے، بڑے طاقتور ہے کبھی سے کبھی انسان کو جرم نہیں تھی کسی غریب کے مال کو ہاتھ لگائے، کیا تھا یہ اسلام کی برکت، آج وہ اسلام کہا گیا، کوئی توتا تھا ان کے جلا گیا، نہیں تم نے اسلام کی صورت مسخ کر دی، کچھ سے کچھ نہ دیا، اب وہ چیز قابل استعمال نہیں رہی، مفید نہیں رہی، تم ادھر کھینچتے وہ ادھر کھینچتے، بتاؤ کیا کہیں گے؟ ہدایہ کہتے ہیں کہ اونٹ کو نکالنے والا جو چوری کر کے تاب اس کا ہاتھ نہیں کرنا گیا، کس کا کرنا جائے گا یہ بتاؤ، بچے کو رو کر کے لے جائے، چوری اٹھا کے لے جائے بچے کو، اس کو سونے کے سونے کے جوڑے بھی پہنے ہیں، اس کو اٹھا کے لے جائے اس کا بھی ہاتھ نہیں کرنا جائے گا، ہدایہ کر دیے تو بتائے گا سب عمل ہو سکتا، خدا کا خوف کیجیے، کوئی عام آدمی کہے تو بات ہے، کہ اس میں کہا آدمی سے دکھ ہوتا ہے اس بات، اسی طرح زنا کا جرم وہ مشہور ہے، رستہ جو ہے امرا کر لیجنی بہا تو زنا بہا صلاحت کرے، اجرا دے کر مہینہ اس کی تنخواہ مکر کر کسی عورت کو گھر میں لے آئے، تنخواہ مکر کر کے گھر میں لے آئے، اس لیے کہ اس کے ساتھ زنا کرے گا، لیجنی بے الفاظ میں فتاوا قاضی خان کی بات، لیجنی بہا زنا سے کی تو میں اس میں بھی کوئی حد نہیں، کس کو حد لگاؤ گے؟ لوگ کیوں ایسی زنا کرے جہاں حد لگتی ہے؟ بس پیسے دے کر اونٹ کو لے آئے گا، اپنا کام چلایا، رند کے رند بھی رہے ہاتھ سے جنم بھی نہیں، سزا کس کو ملے گی؟ عمل کام ہو سکتا ہے، اب خود سوچی، اسلام نے تو عمل پیش کیا، عمل فوج کیا، اطمینان فوج کیا، اب اطمینان ہو سکتا ہے، عمل ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستوں سمجھا اس بات کو، تو یہی میں اپیل کروں گا، خدا کا خوف کرو، لوگوں کو تباہ نہ کرو، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، ورنہ یاد رکھو اس ملک میں تم رکاوٹ بنتے ہو اسلامی قانون کے لیے، چھوڑ دو فکو کا نام، اپنے صحیح مسلم کا نام اسے لینا چھوڑ دو،
صاف کہہ دو کہ کتاب اللہ آسمان سے آیا ہے اور رسول اللہ اس کی تشریح ہے، بس ہمارے لیے یہی شریعت ہے، اس کو میدان میں لاؤ، بس معاملہ صاف ہو جائے گا، متحد ہو جائے گا، اتفاق بھی ہو جائے گا اور قانون بھی نافذ ہو جائے گا، عمل بھی قائم ہو جائے گا۔ تو بھائیو ہمارا مسئلہ جو آپ پوچھتے ہیں وہ بالکل واضح ہے کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جو آسمان سے آیا ہے اور اس حدیث سے مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ ہمارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اس کی تابعداری کرتے ہیں، جس کی حقانیت کے لیے شہادت اور گواہی تورات انجیل میں بھی موجود، یا امرهم بالمعروف اچھی باتوں کا عمل کرتا ہے، وینہا عن المنکر بری باتوں سے روکتا ہے، ویحل لهم الطیبات پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث ناپاک چیزوں پہ حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اسرهم ان پر بوجھ اتار دیتا ہے، والاغلال التی کانت علیہم جو ان پر توق اور قلادے سے سب توڑ دیتے ہیں دیتا ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروا ونصروا جن لوگوں نے اس پر ایمان لایا، اس کی عزت تعظیم توقیر کی، اس کی تابعداری کی، اس کے دین کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معه جو نور اس کی طرف نازل ہوا ہے آسمان سے، اس کی تابعداری کی، اولئک هم المفلحون یہ وہ ہے دنیا میں کامیاب۔ یہ ہمارے، یہ ہم اس شخص کو اپنا پیشوا مانتے ہیں جس کی قرآن نے یہ گواہی دی ہے اور انجیل نے یہ گواہی دی ہے، توریت نے یہ گواہی دی ہے، کتب سابقی نے گواہی دی ہے کہ یہی اللہ کی طرف سے امر کرنے والا، یہی اللہ کی طرف سے نہیں کرنے والا، یہی اللہ کی طرف سے حلال کرنے والا، یہی اللہ کی طرف سے حرام کرنے والا۔ اب آپ کے بعد کوئی حلال حرام کرنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی امر نہیں کرنے والا، امر چلے گا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اسی کی چلے گی تحریر، تحریر اسی کی چلے گی، کسی اور کی نہیں چلے گی۔ اور یہ چند لوگوں کے لیے نہیں، کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں بھیجا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، سب انسان آ گئے جو اس وقت موجود تھے، جو بعد میں ہوئے، جو اب ہیں، اس کے بعد کیا تک ہوں گے، سب اس میں مخاطب ہیں کہ اے انسانوں میں تم سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ جب سب کی طرف بھیجے گئے ہیں تو پھر دوسرا کون آگے آ سکتا ہے؟ کیا مطلب اس کی امامت ہے؟ کیا مطلب اس کی قیامت ہے؟ کیا مطلب اس کا اس کی حجارت ہے؟ کیا مطلب اس کی سیادت ہے؟ اب بتاؤ ہم دوسرے کیسے کیا سمجھائیں؟ اسی شہید ہمارے لیے کافی، ہم اسی کو شہید جانتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت امامت بھی موجود ہے، ہم اس کے پیچھے ہیں، اس کے پیچھے چلنے کی دعوت دیتے ہیں، اس کے پیچھے چلنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اسی کے لائے ہوئے دستور کو، اس کے لائے ہوئے احکام کو ہم شریعت مانتے ہیں، اس کے سوا آپ کے بعد کسی کی بات کو شریعت نہیں مانتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے چند معروضات جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے کہ ہم شریعت اور غیر شریعت کا فرق کریں۔ یہ ساری بیماری اس میں آئی ہے کہ ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے، ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے کہ ہم شریعت اور غیر شریعت کا فرق نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں جی اس لیے کہ یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی شریعت ہے، بھائی شریعت بسنی ایک ہے۔ لہذا اللہ ہمیں پہلے یہ توفیق دے کہ ہم شریعت اور غیر شریعت کا فرق سمجھیں، فرق محسوس کریں۔ جب فرق سمجھ میں آیا خود بخود مسلمان کی کا دل، مسلمان کا روح، مسلمان کی جان خود بخود مائل کہاں ہوگی؟ جو شہید ہوگی، غیر شہید سے فرق۔ لیکن جب تک یہ تمیز نہیں، ہر چیز کو شہید قرار دے دیا، تب تک ہم کوئی فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔ محدود صاحب ایک خاص آرام سن کے جائیے، کل انشاءاللہ العزیز بعد نماز عشاء محمد مسجد پیر کالونی میں۔